آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم اس چیز پہ تو بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس پہ نہیں کرتے جو رب کے ہاتھ میں ہے. میرے اس جملے کو لکھیں ذرا اور پھر ذرا غور کریں اس پہ. ہم اس چیز پہ تو بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس پہ بھروسہ نہیں کرتے جو رب کے ہاتھ میں ہے. مثلا کھانے پینے کے معاملے میں ہی دیکھ لیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں پیسے ہوں یا ہمارے کچن میں کچھ رکھا ہو کھانے کو تو ہم مطمئن ہوتے ہیں، لیکن اگر وہاں نہیں اور اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس پہ ہمیں اطمینان نہیں، اس پہ ہمیں پریشانی ہے. زندگی کے ہر معاملے میں یہ چیز توکل کے منافی ہے. توکل کیا ہے؟ کہ جو اپنے ہاتھ میں ہے اس پہ کم بھروسہ ہو، اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ زیادہ بھروسہ ہو. کوشش تو کی جائے، چیز حاصل تو کی جائے، لیکن بھروسہ اس چیز پہ نہ کیا جائے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیا جائے. ہم عموماً پریشان کس بات پہ رہتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ نہیں، ہماری تنخواہ اتنی ہے، یا ہماری آمدنی اتنی ہے، اس میں ہم یہ خرچہ کیسے پورے کریں گے، وہ کیسے چیز لائیں گے، وہ کیسے کریں گے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے. اور ہماری زندگی کا پیٹرن ہی اس طرح بن چکا ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو اپنے ہاتھ میں اس پہ ایمان اور اعتماد رکھے ہوئے ہیں. تو چین اور اطمینان اور سکون زندگی میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہ مالتھس نے بھی تو یہی نظریہ پیش کیا تھا نا، کہ جو اپنے پاس تھا اس کی کیلکولیشن کر کے بتا دی اتنے سال بعد قحط پڑ جائے گا، اور جو اللہ کے ہاتھ میں تھا وہ بھول چکا تھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، بس ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو آپس کے تعلقات کی اصلاح بھی ہو نہیں سکتی جب تک رب پہ توکل نہ ہو، کیونکہ تعلقات کی اصلاح کے لیے لینے کی بجائے دینا پڑتا ہے. اور جب ہماری دینے کی باری آتی ہے تو ہم سوچتے نہیں ہمارا تو کم ہو جائے گا، ہم کیسے دے دیں دوسرے کو. تو اصلاح کیسے ہو سکتی؟ اب دیکھیں کہ خاندانی جھگڑے ہوں یا معاشرتی جھگڑے ہوں، زمینوں کے ہوں، مکانوں کے ہوں، جائیداد کے ہوں، تعلقات کے ہوں، ہر معاملے میں جو چیز انسان کو نقصان دے رہی ہے وہ اس کا بخل ہے کہ یہ میرا ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے. کسی عدالت کا سروے کر کے دیکھیں کہ آپس کے جھگڑے کس وجہ سے ہیں، کیونکہ ہر شخص صرف اپنا نہیں دوسرے کا حق بھی لینا چاہتا ہے. اور جس معاشرے کے اندر یہ نفسیات آ جائے کہ وہ دوسروں کے حق پر نظر رکھ کے وہ چھیننا چاہتا ہے، وہ لینا چاہتا ہے، وہاں خوشحالی خوشگواری کبھی نہیں آ سکتی، وہاں کے تعلقات کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. اور جہاں تعلقات کی اصلاح نہ ہو وہاں دین کی ترقی ہو بھی نہیں سکتی. آپ نے فرمایا تھا نا، یہ دین کو موڑنے والی ہے، آپس کا حسد اور آپس کے تعلقات کا بگاڑ. ہر شخص صرف اپنی خوشی کا سامان چاہتا ہے. تو یہاں جب مسلمانوں کے اندر جنگ کے موقع پر مال آیا اور مال سے تعلقات بگڑنے لگے، فوری گرفت کی گئی. انہوں نے پوچھا یہ کس کس کا حق ہے؟ فرمایا چھوڑو حق کو، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اور تم کیا کرو؟ اللہ کا خوف اختیار کرو، اور آپس کی اصلاح کرو، اور اللہ اور رسول کی بات مانو اگر واقعی ایمان کا دعویٰ ہے. مومن تو سچے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ہی لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں، ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں، سب تکبر ختم ہو جاتا ہے. اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز کیا ہے دراصل؟ ہم سے سب کچھ چھڑوا دیتی ہے نا، بولنا، کھانا، پینا، سونا، سب کچھ چھوڑ دو، دنیا سے مکمل بے رغبتی. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا طریقہ بتائیے کہ جس سے اللہ اور بندے مجھ سے محبت کرنے لگے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے پرواہ ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے دنیا کی بے رغبتی ضروری ہے، اور نماز اس کا ایک علاج ہے۔ ہر چیز سے بے رغبت ہو جا، آ اپنے رب کی طرف اور جھک جا، وسجد واقترب، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں اس سے بے نیاز ہو جا، اس کی لالچ نہ کر کہ اس کے پاس اتنا ہے اور یہاں سے مجھے یہ مل جائے اور وہاں سے مجھے وہ مل جائے۔ جتنا جتنا ہم لوگوں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں اتنا اتنا مایوسی بڑھتی ہے، اور جتنا جتنا اس چیز سے بے رغبتی بڑھتی ہے اتنا اتنا توکل بڑھتا ہے، اطمینان بڑھتا ہے۔ عموماً رشتہ داروں میں خرابیاں کیوں ہوتی کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا، مجھے اتنا کیوں نہیں دے دیتا اس میں سے؟ تو اس نے محنت کی، کوشش کی، اللہ نے اس کو دیا، اور تم چاہتے ہو بغیر محنت کوشش کے وہ صرف وہ تمہیں دیتا رہے، تم ہاتھ توڑ کے بیٹھے رہو؟ اس سے حسد، بغض اور نفرتیں جنم لینے لگتی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، لینے کی بجائے دینے والے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ سچے مومنوں کی وہ صفات کٹھی کر دی گئی، لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس درجے، کوئی پہلے درجے میں، کوئی دوسرے میں، کوئی تیسرے میں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ سب خاندان اکٹھے ٹریول کر رہے ہیں، مثلا ٹرین سے یہاں سے آپ لاہور جا رہے ہیں، اور آپ سیٹس لینے کے لیے جاتے ہیں، سب کو فرسٹ کلاس کی سیٹس مل جاتی ہیں اور آپ کو تھرڈ کلاس کی سیٹ ملتی، کیسے محسوس کریں گے آپ؟ سارا خاندان تو جا رہا ہے فرسٹ کلاس میں اور آپ ہیں کہ اکیلے جا رہے ہیں تھرڈ کلاس میں، کیسے سفر کٹے گا بتائیے؟ محسوس کرے نا، محسوس ہی نہیں کر رہے ہاں، بہت جلس کیا فیل ہوگا۔ اور یہ سفر تو چند گھنٹوں کا ختم ہو جائے گا، آخرت میں کیا ہوگا کہ سارا خاندان تو ہو اوپر والے درجے میں اور آپ ہو نیچے والے درجے میں۔ دنیا میں تو ہمیں اتنا حسد ہوتا ہے، ہمارے بھائی کے پاس اتنی گاڑیاں کیوں ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس دو ہیں، میرے پاس ایک ہے، اس کے پاس 2001 ماڈل کی آ گئی اور میرے پاس ابھی 99 کی ہے۔ دنیا میں تو بیٹھ کے ہم ایک ایک نمبر کے فرق پہ روتے ہیں، وہاں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کبھی ایسے کر کے دیکھیے، کہیں جا رہے ہو نا سفر پہ، سب کو بٹھائیے فرسٹ کلاس میں اور آپ بیٹھیے پیچھے جا کے، سارا وقت اپنے آپ کو مظلوم، مسکین اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھے، کسی کو میرا خیال نہیں، کوئی مجھ پہ ترس نہیں کرتا، کسی کو میں عزیز نہیں، میں انتہائی بدقسمت انسان ہوں۔ دنیا کے دو ٹکے کم ہوتے ہیں تو ہم بدقسمت ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو ہم بدقسمت ہونے لگ جاتے ہیں، اور آخرت کے بڑے بڑے انعام گنوا رہے ہیں اور کسی بدقسمتی کا احساس نہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، وہ مغفرت اور بخشش ہے، وہ رزق کریم اور رزق ہے عزت والا، وہاں جا کے سب عزت مل جائے گی۔ دنیا میں اگر کسی کو دے کے تھوڑی سی کمی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے۔ یجادلونک فی الحق من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکا تھا، کانما یساقون الی الموت، ان کا حال یہ تھا گویا کہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ بھی رہے ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی میں نے ابتدا میں عرض کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ایک طرف سے قافلہ آ رہا ہے اور دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو ایک بڑے گروہ نے کیا کہا کہ ہم قافلے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے مال بھی زیادہ مل جائے گا اور لوگ بھی 40 ہیں، ان کو ایک دم مار دیں گے، ختم ہو جائے گا کام۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جیسے اس وقت تمہارے اندر مال کی لالچ ہے اس وقت بھی آئی تھی، کہ جب تیرا رب کیا چاہتا تھا کہ دشمنوں کی سرکوبی کی جائے نہ کہ مال لوٹا جائے۔ اللہ کے نزدیک دین کا فائدہ اقتصادی فائدے سے کہیں بڑا تھا۔ اللہ نے مخصوص حالات پیدا کر کے سارے مخالف سرداروں کو مکہ سے نکالا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بڑے بڑے سردار بھی نکل آئے تھے جنگ کے لیے، کیونکہ ان کا مال بھی لگا ہوا تھا اس تجارتی قافلے میں۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے چند لوگ خود نکلتے اور باقی سب عوام کو بھیج دیتے ہیں۔ اب حالات ایسے تھے کہ بڑے بڑے نکل آئے، ابو جہل نکل کے آیا، تب اس کو یہاں آ کے ختم ہونا تھا نا۔ تو اب اگر مسلمان اس وقت جنگ کی بجائے صرف قافلہ لوٹتے تو وہ مقصد تو پورا نہ ہوتا، دشمنوں کی طاقت تو نہ توڑی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا کہ مسلمان کس کی طرف نکلے؟ لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے۔ فرمایا جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا، یعنی مدینہ سے نکلے تھے اور تجارتی قافلے کی بجائے لشکر کی طرف گئے تھے، اور بعض لوگوں کو یہ ناگوار تھا، ان فریقم من المومنین لکارہون۔ اچھا یہ ناگوار ان کو کیوں تھا؟ کیونکہ ساز و سامان جنگ جو کم تھا، تعداد جو تھوڑی تھی، جو جادلون کا فی الحق، یہ آپ سے حق کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، من بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، اور ان کو لشکر کی طرف جانا ایسے لگ رہا تھا جیسے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذْ جَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا، دو گروہوں میں سے ایک کون سا تھا؟ جی ہاں، قافلہ یا لشکر۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہ رہے تھے، اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ بغیر ہتھیار والا تمہارے لیے ہو جائے۔ شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، لیکن یہاں ہتھیار کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جن کے پاس ہتھیار نہیں وہ 40، ان کی طرف تم جانا چاہتے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کو حق کر دے اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قافلے کی بجائے لشکر کیوں پسند کیا؟ تاکہ حق چھا جائے، حق غالب آ جائے اور باطل دب جائے، باطل کی سرکوبی کر دی جائے، وہ جو بڑے بڑے مقابلے کے لیے آ رہے تھے ان کو ختم کیا جائے۔ استغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آہوزاری کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ، کہ میں مدد دینے والا ہوں تم کو 1000 فرشتوں سے، مردفینا، ایک کے بعد ایک آنے والے، ارداف ہوتا ہے پیچھے آنا، ایک کے بعد ایک کا آنا، ردف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، یعنی یک کے بعد دیگرے، پہ در پہ، یعنی ملائکہ کو مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کے پیچھے لگا دیا اور ان کا لشکر بہت بڑا نظر آنے لگا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ فرشتوں کے آنے کی بات کو اللہ نے بس ایک خوشخبری بنایا تھا، ولتطمئن به قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دل اس پر مطمئن ہو جائیں کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ کے فرشتے بھی ہیں۔ بخاری میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا اور عملاً کئی کافروں کو قتل کیا، اگرچہ مسلمان 313 تھے اور کافر 1000 تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ 1000 کی تعداد میں فرشتوں کی خبر بھی آئی کہ وہ بھی آ رہے ہیں، تو اس طرح ان کی تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ سورۃ آل عمران میں 3000 اور 5000 کی بات بھی ہوئی۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر یاد رکھو فرشتوں پہ بھی بھروسہ نہ کر بیٹھنا، کیونکہ نصر یا مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اصل مقصود کیا سکھانا ہے؟ کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کسی پہ بھروسہ نہیں کر، یہ سب چیزیں موجود ہوں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ تو وہی بات جو تھوڑی پہلے میں نے کی کہ ہمارا حال کیا جو ہمارے ہاتھ میں، ہم اس سے بھروسہ کرتے ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں، اس کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے. یہی ہماری کمزوری ہے، یہی ہماری خامی. یہ ہماری کمزوری جسمانی نہیں، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری. جتنا جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اتنا کیا ہوگا، اللہ پہ بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ اسباب صرف ایک ضرورت رہ جائیں گے، قابل اعتماد چیز نہیں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور فرشتوں کی مدد کے اہل بھی کون ہوتے ہیں جو بدر جیسے مارکے میں کود پڑے، ساز و سامان کی کمی کے باوجود مقابلے کے لیے نکل آئیں، جو اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا جانتے ہوں، جن کا مقصود مال غنیمت نہ ہو، شہادت حق ہو، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. لیحق الحق ویبطل الباطل، جن کا مقصود یہ ہو، جن کا ایم یہ ہو. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. یہ قطار اندر قطار جو ہے، یہ مردفین ہی کے معنوں میں ہے. آج بھی آ سکتے ہیں فرشتے مدد کرنے کو. تم اپنے اندر وہ خصوصیت پیدا کرو جو بدر والوں کے اندر تھی، وہ ایمان اور وہ اللہ پہ بھروسہ اور وہ تقویٰ جس کا پیچھے ذکر کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ باتیں کوئی فکشن نہیں ہے جو اس وقت آپ سے کی جا رہی، یہ ایک مکمل حقیقت ہے، پوری یقینی بات، انتہائی سچی بات، جس میں کوئی شک نہیں. اور جو ہوا، جو صفحہ تاریخ پہ موجود ہے، صرف لکھا ہوا نہیں، عملی طور پر ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. اس یغشیکم النعاس، جب بھانپ رہی تھی تم کو اونگ، امنتن امن والی، منہ اس سے، وینزل علیکم من السماء ماء، اور اتارا تھا تم پر آسمان سے پانی بھی، لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس کے ساتھ پاک کر دے، ویذہب عنکم رجز الشیطان، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، ولیربط علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبت بہ الاقدام، اور اس کے ذریعے قدموں کو جمع دے. بدر میں مسلمانوں کی پوزیشن ایسی تھی کہ مسلمان بلندی کی طرف تھے، یعنی جو بدر کا میدان تھا اس میں ذرا جو اونچا حصہ تھا مسلمان اس کی طرف تھے، اور اس کے مقابلے میں کافر نچلی طرف تھے. صفے آمنے سامنے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پریشانی کے عالم میں بھی ریلیکس کرنے کے لیے سلا دیا تھوڑی دیر کے لیے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ جب بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو 5-10 منٹ کی نیند بھی بہت کافی ہوتی ہے، اور بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات آپ بیٹھے بیٹھے، جیسے کلاس میں بھی کبھی کبھی آپ پہ امن والی اونگ آتی ہوگی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ بہت اٹینٹیو ہو جاتے ہیں. تو بسا اوقات انتہائی پریشانی کے عالم میں ایسی کیفیت کا آنا اللہ کی ایک مدد ہوتی ہے، اور اس کو، اس چانس کو اویل کر لینا چاہیے. بہرحال پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمان فریش ہو گئے. جو ہی وہ ذرا سے سو کے اٹھے، بارش ہو گئی. جب بارش ہوئی تو مسلمانوں پہ جو بارش پڑی، تو آپ دیکھیں کہ وہ پانی کا جو جسم پر اثر ہوتا ہے وہ بے مثال ہوتا ہے. کبھی آپ کو ڈپریشن ہو، فوراً وضو کر لیں، ٹھیک ہونے لگیں گے. اگر موقع ملے تو نہا بھی لیں. مختلف مواقع پر اسلام نے جو نہانے کی بات کی ہے، اس میں بڑی حکمت ہے. نہانا ڈپریشن کو کم کرتا ہے. پانی صرف جسمانی ظاہری میل نہیں اتارتا، اندر تک اثرات رکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن دنوں میں آپ نہاتے نہیں، ان دنوں میں صرف جسمانی نہیں، روحانی تھکاوٹ بھی بڑھ جاتی ہے. اور یہاں تو خاص طور پہ بارش کے پانی سے، ماء انتہورا سے نہلایا جا رہا تھا، جس کے اثرات مزید وہ آسمانی پانی ہے نا، اور بابرکت. تو اس سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کو پینے کے لیے بھی پانی مل گیا، وضو کے لیے پانی مل گیا، خود نہا لیے، گرمی دور ہو گئی، اور بالکل تازہ تم ہو گئے. اب آپ خود سوچیں کہ جنگ کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، سو کے اٹھے ہیں، نہا بھی چکے ہیں، تب ان کے مقابلے میں کون آئے؟ اور پھر وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یہ ہے خاص اثر کہ تم سے شیطان کی نجاست دور کرے. یہ شیطان کی نجاست کیا ہے؟ وسوسے، برے خیالات، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان والوں سے بدگمانی، جو خاص قسم کی اریٹیشن انسان کے اندر ہوتی. یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، چونکہ یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو دھوتے ہیں نا، تو اس سے بھی شیطان کی نجاست و سستی وغیرہ دور ہوتی ہے انسان کی، انسان زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور دل مضبوط ہو جائے، ظاہر ہے کہ پانی پی کر فریش ہو کر تو دل کے اندر وہ جو دل بیٹھے جا رہے تھے، اب کیا ہوا؟ ایک قوت بھی آئی. اب دیکھیں، خواہ انسان اللہ کی یاد میں یا اللہ سے ڈر کر ہی روئے، رونے کے بعد ایک خاص قسم کی ویکنس انسان کے اندر ہوتی. تو یہ جو نہانا ہے، پانی پینا ہے، وضو کرنا ہے، یہ سب مل کے انسان کے اندر سے وہ غم کی کیفیت دور کر دیتا ہے. وہ یہ سب تبھیل اقدام، اور تمہارے قدم جما دے، یہ بھی زو معنی سی بات ہے. ایک تو قدم جمانے کی بات کیا ہے کہ وہ اوپر کے حصے سے بارش پڑی، مٹی جم گئی، زمین پختہ ہو گئی اور پانی بہ گیا. وہ بہ کے جب کافروں کی طرف گئے تو وہاں خوب کیچڑ ہو گیا، ان کے قدم پھسلنے لگے اور مسلمانوں کے جم گئے. یعنی زمین کے جمنے کی وجہ سے، مٹی جمنے کی وجہ سے، اور وہ پانی کے دیگر اثرات کی وجہ سے مسلمان قدم جما گئے. اب دیکھیں کہ جب انسان ایک کسی نیک کاز کے لیے نکلے نا، تو اس کا کیا دل ہوتا ہے؟ وہ نہایا دھویا ہو، وہ پاک صاف ہو، اگر وضو نہ ہو، جسم ناپاک ہو، تو جہاد کیا ہوگا؟ وہ ایک شیطان وسوسہ ڈالتا نا، لو تم جسمانی طور پہ ناپاک ہو، تم نے کیا جنگ کرنے کو جانا ہے، تم نے کیا جہاد کرنے جانا ہے. آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ جسمانی طور پر پاک نہ ہوں، تو نہ قرآن میں دل لگتا ہے صحیح طور پر، نہ ذکر میں، نہ کسی اور اللہ کی بات میں. قدرتی طور پر ایک فرق ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. تو جب یہ بارش ہوگی، مسلمانوں کو پانی مل گیا، تو یہ سارا عذر دور ہو گیا، ناپاکی والا، وہ وسوسہ ختم ہو گیا. اور پھر شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالا کہ تم تو اللہ کے بڑے نیک بندے اور تمہارے تو پینے کے لیے بھی پانی کوئی نہیں، تو اللہ نے وہ پانی بھیج کر وہ وسوسہ بھی دور کیا. اور پھر یہ کہ یہ خیال کہ تم پیاس سے لڑو گے اور تمہارا دشمن پانی پی کے لڑے گا، تم کیسے لڑ سکو گے؟ تو یہ سارے جو وہم اور وسوسے دل میں آ رہے تھے، بارش کے برسنے سے سب دور ہو گئے، اور مسلمانوں کو ایک خاص قسم کا کانفیڈنس مل گیا. اِذْ یُوحِی رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب فرشتوں کی طرف، کیا؟ اَنِّی مَعَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، جمع کے رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کے قدم مضبوط کرو، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب کو. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو گردنوں کے اوپر، یعنی مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ مارو ان کی کافروں کی گردنوں پہ. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر ہر کور پر. یہ ایک طرح سے جنگی حکمت عملی سکھائی جا رہی ہے کہ اصل کو توڑ دو. ذالک، کیوں توڑو؟ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم، یہ بات. فَذُوقُوهُ، پس چکھو اس کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا. یعنی یہ تو مزہ دنیا میں چکھو، اور آخرت میں مر کے آگ کا عذاب. پھر فرمایا، اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا مقابلہ کافروں سے میدان جنگ میں ہو تو، زحفاً، لشکر کثیر کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو. میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا کبیرہ گناہ ہے، جنگ میں شریک ہو کر پھر وہاں سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص کے بھاگنے سے لشکر میں بھگدڑ مچ جاتی، بزدلی پھیل جاتی، افراتفری پھیل جاتی، دوسروں کے اندر خوف کی لہر پیدا ہو جاتی، چلے میدان جنگ تو چھوڑیں، اگر اس وقت بھی یہاں کمرے سے نکل کر دو لوگ بھاگنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا آپ سب کے تاثرات بدل جائیں گے، ایک دم خوف طاری ہو جائے گی، یہ کیا ہوا، یہ کیوں بھاگ رہے ہیں. تو اگر کسی عام جگہ سے بھی لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں تو اس سے بھی ایک پریشانی کی کیفیت ہونے لگتی ہے. تو کہا یہ کہ جنگ کے میدان میں جہاں پہلے ہی خوف ہے، لمحہ لمحہ خوف ہے، وہاں سے کوئی بھاگنا شروع ہو جائے تو آپ سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کافروں سے ملو تو پھر بھاگو مت. اپنے آپ کو بچانا اور اسلام کے کاز کو نقصان پہنچانا، یہ کیا ہے؟ مقصد پر اپنی ذات کو ترجیح دینا، اور خاص طور پر جہاں حق اور باطل آمنے سامنے ہوں، ایک جنگ کی کیفیت ہو، تو وہاں پر خود کو بچانا اور سب کو جھونکنا آگے، یہ بہت بدترین قسم کا جرم ہے. اور عموماً جیتی ہوئی جنگیں بھی ہار دی جاتی ہیں اگر لشکر کے اندر بھگدڑ مچ جائے. ساری تیاری کے باوجود سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا اگر کیا ہو، صحیح طور پر ڈسپلن نہ ہو فوج کے اندر. تو کسی بھی کام کے بہترین طور پر کرنے کے لیے بہترین ڈسپلن ضروری ہے، کیونکہ بھیڑ اور اجدہام کوئی کام نہیں کیا کرتی. ایک ہجوم کتنا بھی بڑا ہو، وہ کوئی زیادہ بہتر کام نہیں کر سکتا بنسبت اس کے چند لوگوں کے جو منظم اور ڈسپلن انداز میں موو کریں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا، اور جو بھی اس دن اپنی پیٹ پھیرے گا، اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ مڑنے والا ہو جنگ کے لیے. تحرف ہوتا ہے مڑنا، پھرنا، ان دشمن کو فریب دینے کے لیے پیٹ پھیرنے والا تاکہ پلٹ کے حملہ کرے یا ٹوٹ کر مسلمانوں کی صف میں آ کے مل جائے تاکہ اور مدد حاصل کی جا سکے. یہ ایک جنگی چال ہے. حرف کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف جو الفابیٹس آپ لکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے نا، موڑ ہوتا ہے نا. اچھا، یہ مڑنا الٹ ہو کے بھاگنا نہیں، یہ کیا ہے، سائڈ پہ. مثلا جیسے جیم، جیم لکھنا آتا نا، جیم ایک حرف ہے نا، تو جیم میں کیا ہے، پہلے لکیر ادھر کو گئی پھر واپس آ رہے. اب یہ مڑ رہا ہے، لیکن ایک طریقے سے اس طرح مڑ رہا ہے کہ پیچھے جا کے کسی اور سے ملنا ہے اور دوبارہ آ کے حملہ کرنا ہے. یہ اس لیے نہیں مڑ رہا کہ پیچھے کو جانا ہے، پیچھے آ کے پھر جانا ہے واپس. تو ایسے مڑنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم دو اور دو چار کر لیتے ہیں نا، کہ ایک حکم کہا کہ واپس نہیں پلٹنا، اب سخت ضرورت ہے تو ہم کہیں نہیں واپس نہیں پلٹنا، کوئی چیز اٹھانی نہیں، وہ بھی نہیں اٹھانی کیونکہ واپس نہیں پلٹنا. تو ایسے پلٹنے میں کوئی حرج نہیں. تحرفاً متحرفاً لقتال او متحیزاً الی فئۃ، یا جان ملنے والا، پناہ لینے والا ایک گروہ کی طرف. تحیز حوض سے ہے، جمع کرنا، نگرانی کرنا. اور متحیز پیچیدہ سانپ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سمٹا اور مڑا ہوا ہوتا ہے، سانپ کی کنڈلی جو ہوتی ہے نا. تو مراد اس سے کیا ہے، مڑ کر، سمٹ کر اپنی جماعت کی طرف آنا تاکہ ساتھیوں کی مدد سے دوبارہ حملہ کر سکے. انہیں وہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے چال ہے. یعنی یہ دو چیزیں جائز ہیں، تحرف اور تحیز جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھاگا، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. حدیث پاک میں سات بڑے گناہوں کا ذکر آتا ہے جو انسان کے لیے تباہ کن ہے، اور ان میں سے ایک گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات، سات ہلاکت خیز چیزوں سے بچو، جس میں جادو اور شرک اور والدین کی نافرمانی اور دیگر چیزوں کے علاوہ میدان جنگ سے پھرنا بھی ہے. کہ یہ انسان کو ایمان کے باوجود دوزخ میں لے جانے والی چیزیں ہیں. مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے.